نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير صدق الله العظيم. آپ حضرات سے گزارش کی گئی تھی ادھر تشریف لے جائیے, آپ حضرات آگے تشریف لے ہیں جو حضرات بیان کے لیے آئے ہوئے, تاکہ قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی گئی ہے, دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ بات کو صحیح طور پر کہنے کی, سننے کی, سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دین عطا فرمایا ہے وہ زندگی کے تمام شعبوں کو محیط ہے, اور شریعت نے ہمیں جو باتیں سکھلائی ہیں زندگی کا کوئی شعبہ ہدایات سے خالی نہیں ہے. ان کی انہیں میں سے ایک چیز لباس, ایسی ضرورت جو ہر شخص کی ضرورت ہے, بڑوں کی بھی ضرورت ہے, بوڑھوں کی بھی ضرورت ہے, جوانوں کی بھی ضرورت ہے, عورتوں کی بھی ضرورت ہے, مردوں کی بھی ضرورت ہے, بچوں کی بھی ضرورت ہے. حتیٰ کہ کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو بے شک وہ برہنا پیدا ہوتا ہے, بغیر لباس کے ہوتا ہے, لیکن اس بچے کی ضرورت بھی لباس ہے. اس کو نہلا کر صاف ستھرا کر کے سب سے پہلے لباس ہی پہنایا جاتا ہے. تو اللہ رب العزت نے ہمیں یہ لباس خود عطا فرمایا ہے, اس کے اصول بیان فرما دیے ہیں. قرآن مجید کی جو آیت میں نے تلاوت کی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا, کہ بنی آدم ہم نے تمہارے لیے لباس نازل کیا. یہ کپڑا جس سے لباس تیار ہوتا ہے روئی سے ہوتا ہے. روئی کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ زمین سے. کون پیدا کرتا ہے؟ اللہ رب العزت. تو حاصل کلام یہ کہ اللہ رب العزت نے یہ لباس ہمارے لیے تیار کیا, ہمیں عطا فرمایا. لباس مختلف ہیں, مختلف شکلیں ہیں اس کی. اب ہمارے لیے کون سا لباس صحیح ہے, کون سا صحیح نہیں ہے. بعض لوگ اپنی خواہشات پر چلنے کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ صاحب اسلام نے کوئی قید نہیں لگائی, جیسا چاہے, جون سا چاہے, جب چاہے, جیسا چاہے لباس پہنا جا سکتا ہے, اور کوئی خاص قسم مطلوب اور مقصود نہیں ہے. یہ بات نہیں, ہمیں اس کے اصول بتا دیے گئے ہیں. یعنی یہ تو ٹھیک ہے کہ متعین نہیں کیا کہ تم ضرور یہ لباس پہنو, لیکن ان کے کچھ اصول بیان کر دیے ہیں کہ لباس ہو کیسا, اس میں کیا کیا صفات ہوں, وہ سب متعین کر دیا گیا. اب لباس جو بھی پہنو, جیسا بھی پہنو, اگر وہ ان اصولوں پر پورا اتر رہا ہے تو وہ لباس اللہ کی نظر میں, اس کے رسول کی نظر میں. لیکن اگر وہ ان اصولوں پر پورا نہیں اترتا تو چاہے لاکھ لوگ اس کو لباس کہیں لیکن وہ بے لباسی ہے, وہ لباس نہیں. تو یہ ہے وہ چیز جو شریعت نے بتلائی ہے کہ قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا. تو سب سے پہلے جو چیز لباس میں ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ ساتر ہو, یعنی ستر پوشی کرنے والا ہو. جو لباس ستر پوشی نہ کرتا ہو وہ لباس نہیں. اب لباس میں جو ستر پوشی ہے, ستر پوشی کا جہاں تک معاملہ ہے, مردوں کے لیے اور ہے, عورتوں کے لیے اور ہے. مردوں کے لیے یہ ہے کہ ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک کا حصہ بالکل چھپا ہوا ہو, یہ فرض ہے. باقی یہ کہ پورا لباس پہنا ہوا ہو, یہ ایک الگ چیز ہے. لیکن مردوں کے لیے بہرحال یہ کہ ناف سے لے کر, ناف اس میں شامل ہے, اور گھٹنوں کے نیچے تک, یعنی گھٹنے نظر نہ آئیں, یہ ستر کا حصہ ہے. ستر کے معنی ہوتے ہیں چھپانے کی جگہ, چھپانے کی چیز. تو یہ وہ مقام ہے کہ جس کو کسی کے سامنے ہم کھول نہیں سکتے, یہ حصہ کسی کو دکھا نہیں سکتے, الا یہ کہ کوئی شخص بیمار ہے, ڈاکٹر کے پاس گیا ہے, کوئی زخم ہے, کوئی پھوڑا ہے, اب مجبوراً ڈاکٹر کو دکھانا پڑ جائے تو وہ ایک علیحدہ بات. تو یہ تو لباس کا معاملہ ہے ستر کا مردوں کے لیے. جہاں تک عورتوں کا معاملہ ہے تو اللہ رب العزت نے ان کو جو پابند کیا ہے وہ یہ ہے کہ سوائے چہرے کے اور ہاتھوں کی ہتھیلیوں کے پورا جسم ان کا ساتر ہے, یعنی ان پر کپڑا ہونا چاہیے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آستین بھی پوری ہونی چاہیے, جسم کا کوئی حصہ ان کا نظر نہیں آنا چاہیے. تو اس ساتر کا مطلب یہ ہے کہ جو ستر پوشی کرنے والا ہو. اب اگر کوئی خاتون ایسی ہیں کہ جنہوں نے آدھی آستینیں پہنی ہوئی ہیں تو شریعت کے اعتبار سے وہ لباس نہیں, یا کپڑے تو پورے پہنے میں لیکن چست اتنے ہیں کہ جسم کے تمام اعضاء ابھار وہ نظر آتے ہیں, تو ایسی صورت میں بھی یہ ساتر نہیں ہوگا. جو مقصد ہے وہ تو حاصل نہیں ہو رہا, مقصد ہے ستر پوشی. اور جب جسم پر لباس اتنا کسا ہوا ہے کہ پورے اعضاء جسم نظر آئیں تو پھر وہ ستر پوشی کہاں سے آئی؟ اس لیے یہ بھی لباس شریعت کی نظر میں لباس نہیں. نماز کے دوران ہاتھوں کا کھلا رہنا یا پیروں کا کھلا رہنا یا اسی طریقے سے چہرے کا کھلا رہنا, بس اس کے علاوہ پورا جسم ڈھکا ہوا ہونا چاہیے. حتیٰ کہ اگر کوئی خاتون نماز پڑھ رہی ہیں اور نماز پڑھنے میں ان کے بال نظر آ رہے ہیں, ڈھانپے ہوئے نہیں ہیں, یا آدھی آستین ان کی جو ہے وہ چادر سے نکلی ہوئی ہے, آدھا جسم نظر آ رہا ہے, نماز نہیں ہوگی. اس لیے کہ ستر یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے مرد حضرات نماز پڑھ رہے ہوں اور نماز پڑھنے میں جو ہے وہ کسی کے پاس فقط کپڑا اتنا ہو کہ ناف سے گھٹنوں تک آتا ہو لیکن گھٹنے نظر آ رہے ہیں, یا ناف سے نیچے حصہ نظر آ رہا ہے کچھ, نماز نہیں ہوگی. اگر کچھ دیر کھلا رہے گا, تین دفعہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار تک کھلا رہے گا, تو نماز نہیں ہوگی. اور آج کل اس میں بڑی ابتلا ہے, بے انتہا ابتلا ہے. ہمارے آج کل جو ہمارے نوجوان طبقہ جو لباس پہن رہا ہے, جو پینٹیں پہنی جا رہی ہیں, وہ اتنی نیچی پہنی جاتی ہیں کہ اگر صرف شرٹ اس نے پہنی ہوئی ہے تو رکوع اور سجدے میں جاتے ہوئے یقیناً ستر اس کا نظر آئے گا. رکوع میں جاتے ہوئے بھی شرٹ اوپر اڑ جاتی ہے اور پینٹ بہت نیچی ہوتی ہے, جس کے نتیجے میں بعض اوقات جو ہے وہ ستر نظر آتا ہے. تو یہ صرف اغیار کو خوش کرنے کے لیے, لوگوں کو خوش کرنے کے لیے, فیشن پرستی کے نتیجے میں ہم وہ کام کر رہے ہیں کہ اپنی نماز بھی خراب کرتے ہیں. اس لیے اس کی طرف بڑا اہتمام کرنا چاہیے کہ ایسا لباس نہ پہنے کہ جس سے ستر پوشی نہ ہو سکے. جب وہ لباس ستر پوشی کا فائدہ ہی نہیں دے گا تو نماز بھی نہیں ہوگی. اس لیے اس کا اہتمام کریں کہ جو لباس ہم پہن رہے ہیں وہ اصول اسلامی کے مطابق ہو. اب چاہے وہ خواتین کا لباس ہو یا مردوں کا لباس ہو, دونوں کے حدود متعین کر دی شریعت نے. اب ان حدود کے مطابق آدمی فیصلہ کر لے, دیکھ لے کہ بھئی میں جو لباس پہن رہا ہوں وہ صحیح ہے یا غلط. تو اتنا باریک ہونا کہ جسم کا حصہ نظر آئے, خاص طور پر خواتین کے لیے, کیونکہ مرد حضرات اگر ناف نیچے شلوار پہن رہے ہیں, اوپر کرتا انہوں نے ململ کا پہن لیا جو باریک ہے, تو وہ ناجائز نہیں, وہ آسائش کے لیے ہے, آرام اور راحت کے لیے. تو انسان اگر اپنی آرام اور راحت کے لیے ایسا لباس پہنے تو جائز. لیکن خواتین کے لیے چونکہ جسم پورا کا پورا ستر ہے, اس لیے ان کے لیے ایسا باریک لباس پہننا کہ جس سے جسم چھلک رہا ہو یہ جائز نہیں, اس سے گریز کرنا چاہیے. تو اس لیے باریک لباس یا چست لباس, یہ دونوں اصول اسلامی کے مطابق نہیں ہوتے, اس لیے اس سے گریز کرنا چاہیے. بعض حضرات یہاں تک کہتے ہیں کہ صاحب لباس کا کیا ہے, اصل حیا تو آنکھوں میں ہونی چاہیے. تو ان سے میں یہ عرض کرتا ہوں کہ پھر یہ پہننے کی تکلیف بھی کیوں کرتے ہیں, اس کے پہننے کی بھی ضرورت نہیں ہے. کہ آنکھوں میں حیا کافی ہے, جو تھوڑا بہت لباس پہنا ہوا اس کو بھی نہ پہنو بھائی, کیا ضرورت. یا پھر مان لو, تو اصل تو ماننے میں ہے. پھر ایک بات سمجھ لیجئے کہ وہ لباس تکبر میں مبتلا کرنے والا نہ ہو, فخر میں مبتلا کرنے والا نہ ہو. اب لباس تو ہم نے ڈھیلا ڈھالا پہن لیا, سب کچھ پہن لیا, لیکن کلف لگا ہوا ایسا پہنا ہے کہ پہن کے اب اس پر اکڑتے پھر رہے ہیں. تو لباس کو اس لیے کوئی نہ پہنے کہ بھائی تکبرن فخر کے طور پہ کہ لوگ جو ہے اس کو لوگوں کو کی تحقیر اس کی نظر میں ہو اور اپنے آپ کو سب سے بہتر بڑھ کر سمجھ رہا ہو. تو یاد رکھیے کہ ایسا لباس بھی جائز نہیں. لیکن ایک بات سمجھ لیجئے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید قیمتی لباس پہننے میں تکبر ہے. نہیں, اگر کوئی ٹاٹ کا لباس پہن رہا ہے, بوریا پہن رہا ہے, لیکن اس میں بھی ریا کاری کی نیت ہے کہ لوگ بولیں گے بڑا درویش آدمی ہے, بڑا اللہ والا ہے, اس میں بھی تو نیت ہو سکتی ہے نا. اگر یہ نیت ہے تب بھی جائز نہیں. اس لیے نیت ہونی چاہیے اپنے, اگر کوئی لباس ایسا پہنو کہ جس سے جسم کو آرام پہنچے, سادہ لباس ہو اور فخر و غرور سے پاک ہو تو کوئی حرج کی بات نہیں. اب چاہے کوئی ٹاٹ کا پہن لے, کھدر کا پہن لے, یا قیمتی لباس پہن لے. قیمتی لباس پہننے سے شریعت نے منع نہیں کیا, لیکن اس صورت میں منع ہے کہ جب وہ لباس اس لیے پہنا جا رہا ہو کہ اسے پہن کر ہم دوسرے کو کم سمجھے, اگر اس سے دوسرے کی تحقیر دل میں پیدا ہو رہی ہو, اپنی بڑائی دل میں آ رہی ہو, تو اب جائز نہیں. ورنہ قیمتی لباس پہننے سے منع نہیں فرمایا. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اوقات جو لباس پہنا اس کی قیمت اس وقت 2000 دینار کی تھی. ایسا لباس بھی پہنا ہے آپ نے, منع نہیں فرمایا اس. بلکہ حدیث سے تو یہ بات بھی ثابت ہے کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو وہ لباس ایسا پہنے ہوئے تھے کہ جو بہت ہی ہلکا, بہت ہی گھٹیا قسم کا تھا. تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کا معلوم, کیا تیرے پاس مال ہے؟ اس نے کہا ہاں اللہ کے نبی ہے. تو آپ نے پوچھا کہ کس قسم کا مال ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہر قسم کا مال ہے میرے پاس, گائے بھی ہیں, بکریاں بھی ہیں, اونٹ بھی ہیں, اور میرے پاس یہ بھی ہے, وہ بھی ہے. اس نے بہت سارے مال گنوا دیے کہ میرے پاس سب کچھ. فرمایا کہ اللہ کے بندے, جب تجھے اللہ نے اتنا مال دیا ہے تو اس مال کا اثر تیرے جسم پر نظر کیوں نہیں آتا؟ مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ نے مال دیا ہے تو اس نعمت کا اثر تیرے جسم پر بھی تو نظر آنا چاہیے. تجھے تو لوگ دیکھتے ہی سمجھیں گے کہ یہ اس زکات کا مستحق آدمی ہے شاید. اس سے پتا چلا کہ یہ بھی غلط ہے کہ آدمی اگر عمدہ لباس پہن سکتا ہے تو پہننے میں حرج نہیں, بس اس کو پہن کر غرور فخر نہ کرے. تو اس روایت سے آپ کے ہمارے ذہنوں میں یہ بات یقیناً آ گئی ہوگی کہ اصل مقصود اس سے منع کرنا نہیں ہے کہ وہ قیمتی لباس نہ پہنے, اچھا لباس نہ پہنے, اچھے عمدہ لباس پہنے جا سکتے ہیں. اصول اسلامی کے تحت رہتے ہوئے, حدود میں رہتے ہوئے اس لباس کو پہننا اور اس کو پہن کر اللہ کا شکر ادا کرے, اس میں کوئی حرج نہیں. اگلی آیت میں قرآن مجید نے آگے فرمایا کلو وشربو ولا تصرفو, کھاؤ پیو اسراف مت کرو. اس سے پتا چلا کہ کھانے پینے کی ممانعت نہیں, آدمی جتنا اچھا مرضی کھائے. اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں, اگر کوئی روزانہ بکرے کا گوشت کھا رہا ہے, مرغے اڑا رہا ہے, بٹیر کھا رہا ہے, کوئی شریعت نے منع نہیں کیا, لیکن ضائع مت کرو. ولا تصرفو, اسراف نہیں کرو اس میں, اس کو کھاؤ, جو بچ جائے کسی کو دے دو تاکہ وہ کھا لے, پھینکو مت. اسراف یہ ہے کہ وہ ضائع ہو جائے, اپنی ضرورت سے زیادہ ہو اور پھر وہ کسی کو دیتے بھی نہیں, تو وہ طریقہ صحیح نہیں. تو کلو وشربو ولا تصرفو. ہمارے یہاں ایک محاورہ مشہور ہے جو یقیناً جہالت پر مبنی ہے, پہنو جگ بھاتا, کھاؤ من بھاتا. اردو زبان میں تو اسی طرح سے مشہور ہے کہ بھائی یعنی جو لباس پہنو تو وہ جگ بھاتا پہنو, جو سب کو پسند آئے ایسا لباس پہنو, اور جہاں تک کھانے کا تعلق ہے تو وہ من بھاتا بھی جو ہمیں پسند آئے. تو یاد رکھیے کہ شرعی اصول یہی ہے کہ بھائی پہنو بھی من بھاتا اور کھاؤ بھی من بھاتا, یعنی اپنے دل کی خوشی کے لیے پہنو اور اپنے دل کی خوشی کے لیے کھاؤ. باقی یہ کہ دکھانے کے لیے کہ دوسرے لوگ دیکھ کے خوش ہوں, یہ مقصد نہیں, دکھاوا نہ ہو, ریا کاری نہ ہو. البتہ بعض اوقات بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس میں کسی کا دل خوش کرنا مقصود ہو تو حرج نہیں, وہ بھی حدود میں رہتے ہوئے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہر روز ایک نیا جوڑا پہنتے تھے, اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسے اسباب پیدا کر دیے تھے کہ ان کے ایک دوست تھے جو ان کو 360 جوڑے سال کے بنا دیا کرتے تھے, اور ان کی طرف سے یہ خواہش تھی کہ میرا جی چاہتا ہے کہ اب روزانہ ایک جوڑا پہنے. تو کس شخص نے کہا کہ حضرت یہ تو بڑا اسراف ہے. فرمایا کہ بھائی اسراف اس وقت ہے جب میں اس کو ضائع کرتا ہوں, ایک تو یہ کہ میں اپنے اس دوست کے دل کو خوش کرنے کے لیے پہنتا ہوں اللہ کی رضا کے لیے, مقصود یہ نہیں ہوتا, ریاکاری مقصود نہیں ہے یہاں, بلکہ دوسرا شخص خوش ہو جاتا ہے میرے اس عمل سے, جو میرے لیے محنت کر رہا ہے, میرے لیے کپڑے لاتا ہے, تو اس کو خوش کرنے کے لیے میں پہنتا ہوں. اور دوسرا یہ کہ جب میں اس کو اتار دیتا ہوں تو اس کو فوراً کسی غریب کو صدقہ کر دیتا ہوں, تو اس کی وجہ سے اس کا بھلا ہو جاتا ہے. تو اسراف اس صورت میں ہے جب اس کو ضائع کیا جائے. تو اس سے پتا چلا کہ اگر اللہ تعالیٰ ایسے اسباب پیدا کرنے کے روزانہ آدمی نئے کپڑے پہنے تو کوئی حرج کی بات نہیں, لیکن وہ اس کا حق ادا کرے. اور حق ادا کرنا یہی ہے کہ جب تم نہ پہنو تو اسے کسی کو دے دو, ضائع مت کرو تاکہ وہ کسی کے کام آ جائے. اور جہاں تک دل کے خوش کرنے کی بات ہے تو ایک بات یاد آ گئی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی, ہمارے بزرگوں میں سے ہیں، بڑے نازک مزاج اور نفیس طبیعت کے آدمی تھے، دو بیویاں تھیں ان کی، تو جو بڑی بیوی صاحبہ تھی وہ ماشاءاللہ بڑی، میں دونوں ہی خدمت گزار تھی لیکن ذرا پرانے مزاج ان کا تھا، تو انہوں نے اپنے شوہر کے لیے یعنی حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے ایک اچکن تیار کی، عید بقر عید پر ایسے موقع پر لوگ اس زمانے میں شادی بیاہ میں اچکن پہنا کرتے تھے، تو انہوں نے اس زمانے میں ایک کپڑا آیا کرتا تھا جو اس زمانے میں اس کا نام تھا آنکھ کا نشہ، تھا بڑا شوق کپڑا، وہ کپڑا خریدا اور حضرت کے لیے اچکن بنانی شروع کی، اور بنائی بھی خاموشی سے یعنی تاکہ پتہ نہ چلے انہیں، اور اچانک جب میں دوں گی تو خوش ہوں گے، یہ ان کا نظریہ تھا. تو رمضان المبارک کے زمانے میں جہاں اور بھی کام ہوتے ہیں بہت سے، ان کاموں کے کرتے کرتے یہ کام بھی کرتی تھی. جب چاند رات آئی تو انہوں نے وہ اچکن حضرت کی خدمت میں پیش کی اور کہا کہ میں نے یہ آپ کے لیے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے، اور میرا جی اور خواہش چاہیے ہے، دل یہ چاہتا ہے کہ آپ عید کی نماز جو ہے وہ یہ اچکن پہن کر پڑھائیں. حضرت نے ان سے لے لی، کہا کہ بھی ماشاءاللہ بہت اچھی تم نے سی ہے، بہت اچھی ہے، اور یہ کہہ کے رکھ لی، اور دوسرے دن عید کے لیے گئے تو اس کو پہن کر بھی گئے. جب عید کی نماز پڑھا کر واپس آ رہے تھے تو ایک شخص نے کہا کہ حضرت یہ آپ نے اتنا شوق لباس پہنا ہوا، بہت ہی برا لگ رہا ہے، بہت ہی جو ہے وہ خراب معلوم ہو رہا، آپ پر اچھا نہیں لگ رہا. آپ نے اسی وقت اتارا اور کہا کہ لے بھائی یہ تو تجھے میں نے ہدیہ کیا، اب تو پہن لیجیے اس کو. تو پھر کہا کہ بھائی تو صحیح کہہ رہا ہے، اور چلے آئے. بعد میں حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے یہ بات فرمائی کہ جب میں یہ اچکن پہن کر نماز پڑھنے کے لیے جا رہا تھا تو آپ یقین کرو کہ دل میرا ایسا ہو رہا تھا جی کہ بس زمین پھٹے ہوئے اندر چلا جاؤں، یعنی عجیب سا محسوس ہو رہا تھا اس لباس کو پہن کر، اس لیے کہ شوق لباس تھا اور ساری زندگی ایسا شوق لباس پہنا نہیں، لیکن صرف پہنا کس لیے؟ ایک اللہ کی بندی کی خوشی کے لیے کہ جس نے محنتوں سے اس لباس کو تیار کیا، اور سوائے شوقی کے اس میں کوئی اور غیر شہری بات بھی نہیں تھی، تو صرف اس لیے تاکہ اس کا دل خراب نہ ہو، چونکہ ان کی خواہش تھی کہ عید کی نماز پہن کر پڑھاؤں، پہن کر پڑھوں اس کو نماز پڑھاؤں، اس لیے میں نے وہ پہن لیا تاکہ اس کا دل خوش ہو جائے، تو میں نے اس کی خواہش بھی پوری کر دی. لیکن مجھے خود یہ شوق لباس پسند نہیں، تو اس سے پتا چلا کہ کسی کے دل کی خوشی کے لیے کوئی عمل کر لینا، بشرطے کہ اس میں غیر شرعی کوئی بات نہ ہو. کوئی اگر ناجائز بات کی خواہش کر رہا اور کوئی کہے کہ صاحب میرے دل کی خوشی کے لیے کر لو، مولوی صاحب نے کہا تھا دل کی خوشی کے لیے کر سکتے ہیں، تو ناجائز کام مت کرنا بھائی، شرعی کام جائز حدود میں رہتے ہوئے کسی کی دل کی خوشی کے لیے کرنے میں حرج نہیں ہے، لیکن اگر اس سے اللہ اور رسول ناراض ہوتے ہوں یا شریعت پامال ہوتی ہو، ایسی صورت میں پھر کسی کی دل کی خوشی بھی نہیں دیکھی جائے گی. یہ میں نے اس لیے کہہ دیا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی چلیں ہم تو دوسرے کے دل کی خوشی کے لیے یہ کر رہے ہیں، تو پھر وہ ناجائز بھی کر لیتے ہیں بعض اوقات، تو ناجائز کی کوئی گنجائش نہیں. تو بہرحال میرا مقصد یہ ہے کہ یہ جو لباس ہے ایسا نہیں ہے کہ ہم اس کو بس پہن لیا اور ختم ہو گیا، لباس کا شخصیت پر اثر ہوتا ہے. ایک دیکھیے علماء کی وضاحت ہے، ایک آدمی اگر علماء کسی وضاحت بنائے گا تو اس کو اس کے اثرات اس کے جسم پر بھی آئیں گے، اس کے دل پر بھی آئیں گے، اس کی زندگی میں آئیں گے. یوں سمجھ لیجیے اگر کوئی مرد زنانہ لباس پہن لے تو اس کے اوپر اثرات آئیں گے کہ نہیں؟ کچھ دیر بعد وہ اس نے ہاتھ بھی ویسے مٹکانے شروع کر دینے، زبان سے بات چیت بھی ویسے کرے گا، کوشش کرے گا کہ زنانی قسم کی باتیں بھی شروع کر دے، حرکتیں بھی زنانی کرے. یہ صرف لباس کا اثر. تو بات یہ ہے کہ جب ظاہر کا اثر، لباس کا اثر اتنا ہو سکتا ہے تو یقیناً یہ ظاہر ایسا نہیں ہے کہ ہم جیسا چاہیں اس کو ہم بنا لیں، بلکہ ظاہر بھی ہمارا اچھا ہونا چاہیے. اسی لیے قرآن مجید نے کہا ضرور ظاہر الاسم و باطنہ، تم ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑ دو باطنی گناہوں کو بھی چھوڑ دو. بعض لوگ کہتے ہیں ظاہری گناہ میں کیا رکھا ہے جی، باطن اچھا ہونا چاہیے، تو ایسا نہیں. اگر باطن اچھا ہوگا تو ظاہر بھی اچھا ہوگا، یہ نہیں ہو سکتا کہ باطن تو اچھا ہو اور ظاہر خراب ہو. اگر کوئی پھل اوپر سے خراب ہوتا ہے تو اگر آپ کاٹیں گے اس کا اثر اندر تک پہنچا ہوا ہوتا ہے، اس کے بغیر چھلکے پہ اثر نہیں آتا. اس سے پتا چلا کہ اس کا جب ظاہر خراب ہے تو باطن بھی ضرور خراب ہوگا. اور جس کا باطن جب جو پھل اندر سے اچھا ہوتا ہے وہ اوپر سے بھی اچھا ہوتا ہے. اس لیے اس ظاہر اور باطن کا بعض لوگ جو اس میں الجھ تو جاتے ہیں ان کی سمجھ میں نہیں آتا کیا کریں. تو یاد رکھیے کہ جس طرح باطن کو بنانے کا کہا گیا ہے ظاہر کو بنانے کا بھی. تو لباس ہمارا ظاہری لباس, اس میں ہمیں اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ لباس ہمارا غیر شرعی نہ ہو. اور لباس متکبرانہ نہ ہو. بعض لوگ لباس ایسا پہنتے ہیں, شلوار پہنی تو اتنی نیچی کہ گھسیٹتے ہوئے جا رہے ہیں, دھوتی پہنی تو وہ اتنی کہ وہ جناب پوری محلے کی صفائی کرتی ہوئی جا رہی. منع فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور یہ فرمایا کہ جو حصہ ٹخنوں سے نیچے ازار کا جائے گا وہ جہنم میں جلے گا. اور ایک روایت میں آپ نے فرمایا کہ جو شخص تکبرن اپنے لباس کو نیچے لٹکائے گا ٹخنوں سے نیچے, اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائیں گے. معمولی نقصان ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ صاحب تکبرن منع فرمایا ہے. بتائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکبر تھا؟ کوئی سوچ سکتا ہے ادنا درجے کا مسلمان بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم متکبر تھے؟ لیکن آپ نصف ساخی پر پہنتے تھے, ٹخنوں سے اوپر ہی پہنتے تھے, کبھی آپ نے نیچے نہیں پہنا. ورنہ اگر ایسا ہی ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹخنوں سے نیچے پہنتے, اس لیے کہ آپ تو تکبرن یقیناً نہیں پہنتے تھے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تشریف لائے اور فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میرا ازار بار بار جو ہے وہ ڈھلک جاتا ہے اور ٹخنوں سے نیچے ہو جاتا ہے. آپ نے فرمایا کہ تمہیں کوئی گناہ نہیں, اس لیے کہ تم تکبرن ایسا نہیں کرتے. اور وجہ اس کی یہ تھی کہ ان کا جو جسم تھا سیدنا صدیق اکبر کا وہ ایسا تھا کہ لباس اس پر ٹکتا نہیں تھا اور بار بار وہ نیچے آ جاتا تھا. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی. لیکن اس کے مقابلے میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو دیکھیے, صلح حدیبیہ کے موقع پر جب آپ مکہ مکرمہ تشریف لے گئے تو آپ کا جو ازار, جو آپ کی چادر تھی, وہ نصف ساق پنڈلیوں تک تھی. تو بعض لوگوں نے ان سے کہا جو ان کے عزیز رشتے دار تھے کہ اپنی چادر کو نیچا کر لیں, اس لیے کہ قریش اس کو بڑا مایوب سمجھتے ہیں کیونکہ وہ لوگ اپنی چادر کو نیچے رکھتے ہیں اور جو جتنا بڑا سردار ہے اس کی چادر اتنی نیچے لٹک رہی ہوتی. اس سے یہ بات بھی پتہ چل گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے کے معاشرے کے تابع نہیں چلتے تھے. بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ اس زمانے میں داڑھی رکھنے کا ایک رواج تھا اس لیے آپ نے بھی رکھ لی. ایسا نہیں, جو صحیح تھی وہ صحیح, جو غلط ہے اس کو آپ نے اس کو باقاعدہ اس کو ترک فرمایا اور اس کے لیے باقاعدہ اصول جاری فرمایا. تو اس زمانے کے تو یہ طریقہ تھا کہ نیچے ازار جو ہے وہ گھسیٹتا ہوا جاتا تھا. ایک شاعر ہے زمانے عرب کا, زمانے جاہلیت کا, اس کا ایک مصرع اس میں یہ ہے, شعر وہ یہ کہتا ہے کہ میں جب شراب کے چار جام چڑھا کر باہر نکلتا ہوں تو میری جو ازار ہے یعنی چادر ہے وہ زمین پر گھسیٹ رہی ہوتی اور دور تک گھسیٹتی بھی جاتی. تو گویا وہ فخریہ طور پر یہ بات کہہ رہا ہے. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس زمانے کی معاشرت کیا تھی. تو چادر کو نیچے لٹکانا فخر کا سبب تھا. اور آج بھی بعض لوگوں کو اس سے بڑی بیچاروں کو شرم آتی ہے کہ ان کی ٹخنوں سے اوپر شلوار ہو جائے, اور بعض دوسرے لوگ تو یہاں تک تانا دے دیتے ہیں کہ کیوں بھائی کیا آگے پانی ہے. لیکن بھائی جب اللہ اور رسول کی نہیں مانو گے تو پھر انگریز کی ماننی پڑے گی, پھر فلمی اسٹاروں کی ماننی پڑے گی, ستاروں کی ماننی پڑے گی. اس کے بعد پھر جو ہے وہ عورتیں, اب آپ دیکھ لیجئے کہ جو شلواریں ہوتی ہیں وہ ٹخنوں سے اوپر ہوتی ہیں عورتوں کی, مردوں کی نیچے. اور مرد جو ہیں وہ اس نے یہ طریقہ اختیار کیا. ہمارے مولانا شاہ محمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی تو انگریز کے کہنے پر ٹخنے گھٹنے بھی کھول دیے, اس نے نیکر پہنا دیے. بعض لوگوں کو نیکر پہننے میں فخر محسوس کرتے ہیں. تو یا تو ٹخنوں سے اوپر کرنے کو تیار نہیں ہے, یا اب جو ہے وہ جو نیکر پہنے پہنے پھر رہے ہیں صاحب, اور وہ ٹخنوں وہ گھٹنوں سے بھی اوپر. تو بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ہم ترجیح کیوں نہیں دیتے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرمایا کہ اپنی شلوار, اپنا ازار, جو بھی کپڑا آدمی جو چل رہا ہے, اور یہ کس وقت ہے؟ چلتے ہوئے, یعنی چلنے کی حالت میں جو لباس اوپر سے نیچے کو آ رہا ہے, اب چاہے وہ قمیض و جبہ ہو بڑا, یا کوئی شلوار ہو یا پینٹ ہو, جو بھی چیز ہو, ان سب کا معاملہ یہ. یہاں پر میں نے دیکھا بہت سے لوگوں کو وہ بیچارے اسی مسئلے میں الجھے ہوئے کہ جی وہ شلوار کو اوپر چڑھانا جائز ہے کہ نہ جائز ہے، اور جو ہے وہ جو پترون ہے اس کو ہم اوپر کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. اکثر بیشتر بیچارے اس مسئلے میں الجھے ہوئے ہوتے ہیں. بات یہ ہے کہ اول تو ٹخنوں سے اوپر ہی سلوانی ہی اتنی چاہیے کہ وہ نیچے لٹکے ہی نہ، کیونکہ یہ نیچے لٹکنا کراہیت سے خالی نہیں. بات یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں جی اس کو بعد نے کہا کہ موڑنا مکروہ ہے، تو میں ان سے ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ بھئی زیادہ زیادہ مکروہ ہے نا، لٹکانا تو حرام ہے. تو جب حرام اور مکروہ دونوں ٹکرا جائیں کس پہ عمل کرنا چاہیے؟ حرام سے بچنے کے لیے اگر مکروہ پہ عمل کر لے تو کسی درجے میں گنجائش تو ہے نا، لیکن حرام پر عمل کرنے کی گنجائش نہیں ہے. تو اگر کوئی آدمی اپنی پتلون کو اوپر کر لیتا ہے، موڑ لیتا ہے، تو یہ تو ٹھیک ہے کہ اس نے کراہیت کا ارتکاب اس لیے کیا کہ اس نے ضرورت سے زائد کپڑے سلوائے، لیکن اگر لٹکی رہے گی تو حرام کام میں مبتلا ہوگا. اس لیے اس حرام سے بچنے کے لیے اگر مکروہ کا ارتکاب ہو جائے تو بہرحال یہ اس سے حرام سے بہتر. تو ٹخنوں کو کھلا رہنا چاہیے، نماز کی حالت ہی کی بات نہیں ہے، یہ عام زندگی کی روٹین ہے. اسلام نے ہمیں جو اصول و ضوابط دیے ہیں وہ یہ سب نماز کے اندر کے بھی ہیں، نماز سے باہر کے بھی ہیں. تو بہرحال یہ باتیں میں نے اس لیے عرض کر دی کہ ہمارے ہاں اس میں ابتلا بہت زیادہ ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے. اپنے لباس کو اسلامی اصولوں کے مطابق بنانا چاہیے، اور یقین کیجئے کہ ہر جگہ کا، چونکہ شریعت نے کوئی خاص حیات اور وضع متعین اس لیے نہیں کی کہ ہر جگہ کا معاملہ الگ ہے. کہیں سردی بہت زیادہ ہوتی ہے، وہاں کے تقاضے کچھ اور ہوتے ہیں. کہیں گرمی زیادہ ہوتی ہے، وہاں کے تقاضے کچھ اور ہوتے ہیں. اور کہیں کا لباس اور طرح کا ہے. تو جس طرح کا بھی کوئی لباس ہو، اصول اپنے ذہن میں رکھنے چاہیے. ایک تو یہ کہ وہ ساتر ہو، ستر پوشی کرنے والا ہو، سردی گرمی سے بچانے والا ہو، اور تکبر و غرور میں مبتلا کرنے والا نہ ہو. اور چوتھی چیز ایک اور بھی ہے، اور وہ ہے کہ دوسری قوموں کے مشابہ نہ ہو، یعنی یہود و نصارہ کی مشابہت نہ رکھتا ہو، یعنی جو لباس ان کا قومی لباس ہو یا امتیازی حیثیت رکھتا ہو اس لباس کو استعمال نہ کرے. اس لیے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، آپ نے بڑی سخت وعید فرمائی کہ جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا اس کا حشر اسی قوم کے ساتھ ہوگا. تو اب یہ چار چیزیں آپ کے سامنے آ گئی، یہ اصول بیان کر دیے. اب اس کے بعد جو چاہے لباس پہنے، کوئی کرتا پہنتا ہے، قمیض پہنتا ہے، پاجامہ پہنتا ہے، شلوار پہنتا ہے، جو چاہے پہنے، شریعت نے منع نہیں کیا. اور اگر پینٹ پتلون بھی ڈھیلی ڈھالی ہو، بعض اوقات بعض مشینوں پر ایسا کام ہوتا ہے کہ اگر لباس کھلا ڈلا ہو تو مشینوں میں آنے کا خطرہ ہوتا ہے. تو جیسے بعض جگہوں پر آپ نے دیکھا وہ ڈانگری بنا دیتے ہیں، اوپر سے لے کے نیچے تک ایک ہی لباس ہوتا ہے. تو ڈانگری ٹائپ کی کوئی چیز ہے تو وہ پہن لی، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. وہ ضرورتاً ہے، جب ضرورت ختم ہو جائے تو یقیناً اس کو اتار دیا جاتا ہے. تو میرے عزیز، بات یہ ہے کہ مشابہت نہ ہو. اچھا، ایک یہ ہے کہ مشابہت ہمارا ارادہ نہیں، ہو گئی، اس کی تو گنجائش ہے کسی حد تک. ایک یہ ہے کہ ہم نے جان بوجھ کر ان کی مشابہت اختیار کی، اس کو تشبہ کہتے ہیں، یہ بالکل منع ہے. یعنی دلی آرزو ہماری یہ ہو کہ ہم ان جیسے نظر آئیں، ان جیسا لباس پہن کر، تو پھر یہ تو ناجائز. اگر کوئی آدمی بغیر کسی ارادے کے کوئی لباس پہن لے اور وہ مشابہ ہو جائے تو یقیناً وہ اس درجے کا گناہ نہیں ہے کہ جو جان بوجھ کر آدمی کام کرے. اس لیے اس سے گریز کرنا چاہیے. بہرحال مشابہت اور تشبہ دونوں سے بچنا چاہیے. یہی وجہ ہے کہ ہمیں ایسی چیزوں سے منع کیا گیا ہے جو دوسری قوموں کا ترہ امتیاز ہو. مثلا ماتھے پر تلک لگانا، قشقہ کھینچنا، یا اسی طریقے سے عورتیں جو زن وہ ڈالتی ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو، مانگ کے اندر، جی زنور، سندور ہوتا ہے، وہ ڈالا جاتا ہے. تو چونکہ یہ ہندوؤں کی خاص علامات ہیں، اس سے بچنا چاہیے. گلے میں زنار ڈالتے ہیں، یہ بھی ہندو ہونے کی علامت ہے، اس سے بچنا چاہیے. تو ایسی وہ تمام چیزیں جو دوسرے مذاہب کے لوگوں کے امتیازات ہوں، جو ان کی پہچان ہو، ان کو کسی مسلمان کو اختیار نہیں کرنا چاہیے. اس لیے کہ دیکھنے میں پھر وہ بھی ویسے ہی نظر آئے گا. ہمارے یہاں فیشن کے طور پر، چونکہ ہم اب یہ عام سی باتیں ہیں کہ جی انڈیا چینل چل رہا ہے، فلاں چینل چل رہا ہے، وہ دیکھ رہے ہیں، رات دن انہی کاموں میں مشغول ہیں، تو وہ دیکھ کے ہمارے یہاں کی عورتیں بھی جو ہے وہ باقاعدہ تلک لگانے لگی ہیں، سندور ڈالنے لگی ہیں. تو یہ سب ہندوؤں کی علامت ہیں، ان سے گریز کرنا چاہیے، ناجائز اور حرام ہے. تو جو بھی چیز ایسی ہو جو ان کی مشابہت جس سے پیدا ہوتی ہو وہ بھی ناجائز، اور ایسے ہی جو جان بوجھ کر ہم بتکلف، تشبہ تکلف کا صیغہ ہے اصل میں، یعنی بتکلف ہم اپنے آپ کو ان جیسا ظاہر کرتے ہیں ایسا بننے کے لیے، وہ بھی جائز نہیں، اس سے گریز کرنا چاہیے. میرے عزیزو، یہ چند باتیں میں نے اس لیے عرض کر دی کہ آج بہت سی باتوں میں ابتلا ہے، تو انہی چیزوں میں یہ بھی ہے. یقین کیجیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے کہ زمانہ آئے گا قیامت کا قریب کہ عورتیں لباس پہنی ہوں گی لیکن بے لباس ہوں گی. آپ نے کچھ علامات بھی بتائی ہیں کہ آریاتن مائلاتن ممیلاتن، سب فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی ان پر لعنت ہو، یعنی وہ لباس پہنی ہوں گی باریک لباس، اور اس طرح کی بہت سی علامات آپ نے قرب قیامت کی بتائی ہیں. تو ہمیں ایسے لباس سے بچنا چاہیے کہ جو اللہ اور رسول کی لعنت کا مستحق بنا دے اور اللہ کی رحمت سے انسان کو دور کر دے. بعض لوگ کہتے ہیں اس میں کیا حرج ہے جی؟ بھائی اس سے بڑا حرج کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے جو آدمی جو ہے وہ مایوس ہو جائے. آپ سوچئے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ صاحب سوسائٹی ہمیں چھوڑ دے گی ہم ایسا نہیں کریں گے. آج سوسائٹی کے کہنے سے ہمیں یہ سوسائٹی قبر میں آ کے ہمیں بچا لے گی؟ مرنے کے بعد ہمارے کام آ جائے گی؟ اللہ کے یہاں ہمیں کام دے گی؟ ایسی سوسائٹی کا کیا کرنا ہے جو ہماری مدد نہیں کر سکتی؟ یہاں پر بھی ہمیں ہر جگہ نہیں بچا سکتی وہ، لیکن وہاں پر کہ جہاں کوئی کسی کے کام نہیں آ سکتا، یہ سوسائٹی ہمیں کیا دے گی بتائیے؟ اللہ کی رحمت سے دوری ہو جائے، اللہ تعالیٰ نظر رحمت نہ ڈالیں، تو اس شخص کی تباہی میں پھر کیا؟ تو اس لیے ایک دفعہ آپ کو سوسائٹی کے سامنے خم ٹھونک کر یہ کہنا ہوگا کہ بھائی تم چاہے راضی ہو یا ناراض، ہمیں اللہ کو راضی کرنا بس. جب آدمی یہ فیصلہ کر لے گا پھر اس کے لیے کوئی فیصلہ مشکل نہیں ہوتا، کوئی کام مشکل نہیں ہوتا. لیکن جب تک ہم ڈرتے رہیں گے، تو جب تک ڈرتے رہیں گے اس وقت ہم مرتے بھی رہیں گے، پھر یہ کام ہم کرتے رہیں گے. اس لیے ان چیزوں سے گریز کیجیے اور سوسائٹی کا خوف ڈر دل سے نکال دیں. ہمارے حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمتہ اللہ علیہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ تم جس برادری کو خوش کرنے کے لیے سارے کام کرتے ہو، ان کی اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کوئی آدمی اپنے جسم کی بوٹیاں بنا کر کسی کو کھلا دے، تو برادری کا معاملہ یہ ہے کہ بعد میں کسی نے کہنا جی وہ گوشت گلا ہوا نہیں تھا، کسی نے کہنا مرچ کم تھی، کسی نے کہنا نمک کم تھا، کسی نے کہا جلا دیا تھوڑا سا، کوئی کہا سخت ہو گیا، کوئی کچا رہ گیا. خوش کوئی نہیں ہوگا، کیوں کوئی یہ نہیں سوچے گا کہ آپ نے جسم کی تکا بوٹی بنا دی اپنی، کوئی خوش نہیں ہوتا کبھی بھی. کتنا اچھے سے اچھا کھلا دو، کتنا اچھے سے اچھا کر لو، سارے آدمی آپ سے خوش ہو جائیں ناممکن. تو ایک کو خوش کیوں نہیں کر لیتے؟ ایک اگر خوش ہو جائے، باقی چاہے ساری دنیا ناراض ہو تو کوئی فکر کی بات نہیں، لیکن اگر ساری دنیا راضی ہو خوش ہو، ایک اللہ ناراض ہو تو. تو اس لیے میرے عزیزو ایک کی فکر کیجئے، یک درگیر محکم بگیر. اور یہ چند دن کی بات ہے، یہ آپ چاہے تجربہ کر کے دیکھ لیں کہ چند دن تو لوگ ناراض ہوں گے، پھر آہستہ آہستہ خود ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں کہ بھئی یہ آدمی ٹھیک ہے، کر ٹھیک رہا ہے کام، ہماری غلطی. البتہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ آپ جب دین اسلام پر چلیں، اپنا رویہ ایسا نہ رکھیں کہ دوسرا آدمی سمجھے کہ بڑا متکبر آدمی ہے، دوسرے کو حقیر سمجھ رہا ہے یا دوسرے کو اشتعال دے رہا ہے، یہ بری بات. اللہ اگر ہمیں توفیق دیں دین پر چلیں، الحمدللہ اس کا شکر ادا کرتے رہیں، دوسرے مسلمان بھائیوں کو محبت پیار سے دین پر لانے کی فکر تو کریں، لیکن ایسا کوئی رویہ اختیار نہ کریں کہ جس سے وہ یہ سمجھے کہ صاحب یہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، مجھے ایسا سمجھتا ہے، مجھے حقیر سمجھتا ہے. یہ تاثر پیدا نہیں ہونا چاہیے. اصل میں آج خرابی یہی ہے کہ ہم تھوڑا سا دین پر چلتے ہیں تو اپنے آپ کو جنید بغدادی سمجھتے ہیں، ہر ایک آدمی چلتے ہوئے کے اوپر اعتراض شروع کر دیا. یہ غلط چیز، یہ طریقہ درست نہیں ہے، اس سے کوئی شخص ہدایت پر نہیں آتا. اس لیے اس طریقے کو چھوڑنا چاہیے اور وہ طریقے اختیار کرنا چاہیے کہ جس سے نہ صرف یہ کہ ہم خود دین پر چلیں، بلکہ دوسرے مسلمان بھائی بھی ہمیں دیکھ کر، ہمارے رویے کو دیکھ کر، ہمارا اخلاق دیکھ کر، کردار دیکھ کر، وہ بھی دین کی طرف آئیں. آج ضرورت اس بات کی، لوگ دین پر آنے کے لیے تیار ہیں، لیکن سچی بات یہ کہ ہمارا رویہ اس میں سب سے بڑی رکاوٹ. تو ہم اپنے رویے کو، اپنے اخلاق کو بدلیں، تبدیل کریں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا اخلاق اپنے اندر پیدا کریں، تو یقیناً پھر ایسا نہیں ہے کہ مسلمان جو ہے وہ دین سے دور رہے. اور کوئی آدمی بھی یہ نہیں چاہتا کہ وہ اللہ کو ناراض کرے، اللہ کی رحمت کی نظر سے وہ دور ہو جائے، کوئی نہیں چاہتا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ سب کو اور تمام مسلمانوں کو. یہ میرے پاس دو ایک پرچیاں آئی ہوئی ہیں، اس میں ایک تو رشتے سے متعلق ہے، تو تو ان کے لیے دعا فرما دیجیے کہ بچیوں کے رشتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے عافیت کی عطا فرما دیں، جوڑ کے رشتے عطا فرما دیں. اور دوسرا یہ کہ ایک صاحب کی نانی جو ہیں وہ گردوں کی مریضہ ہیں، ان کی صحتیابی کے لیے بھی دعا فرما دیجیے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسوله الکریم سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین. لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت تبارك ربنا وتعاليت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك، لا ملجأ ولا منجأ ولا ملتجأ منك إلا إليك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، برحمتك يا أرحم الراحمين. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر قسم کے شر سے فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، جتنے مسلمان مرد عورت اس دنیا سے جا چکے اللہ ان کی مغفرت فرما، ہم سے جن جن حضرات نے جن جن دعاؤں کے لیے کہا یا اللہ آپ ہم سے بہتر ان کی دعاؤں کو اور ان کی ضروریات کو جانتے ہیں، اپنے فضل و کرم سے سب کی جائز حاجتوں کو پورا فرما. اے اللہ جس کی بچیاں بھی گھروں میں بیٹھی ہیں رشتے نہیں آتے جوڑ کے، اپنے فضل و کرم سے یا اللہ سب کو جوڑ کے رشتے عطا فرما، خیر والے رشتے عطا فرما، عافیت والے رشتے عطا فرما. جن صاحب نے پرچہ بھیجا یا اللہ ان کی جو بھی پریشانی ہے اس سلسلے میں اپنے فضل و کرم سے دور فرما دیں یا اللہ، عافیت اور خیر والے رشتے انہیں عطا فرما دے، ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیں. اسی طریقے سے لائق جہاں جو خاتون بیمار ہیں ان کے لیے بھی دعا فرمائیے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل خاص سے انہیں مکمل صحت یابی عطا فرما دیں اور ایمان کے ساتھ جو ہے وہ لمبی عمر عطا فرمائیں. اور ہم میں سے جو بھی بیمار ہیں اللہ سب کو شفا عطا فرما، قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات و تعلیمات پر دل و جان سے عمل کی توفیق عطا فرما، اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین. آمین. برحمتک یا ارحم الراحمین.